حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے آزمائش کہا جاتا ہے، جس کو اللہ آزمائش کہہ رہا ہے، اور جن جن چیزوں کے نام لے رہا ہے کہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائیں گے، آپ اگر کربلا کو دیکھیں اور دیگر میدانوں کو دیکھیں تو آپ کو کربلا جیسا میدان دکھائی نہیں دے گا. یہ نقطہ قرآن مجید کے سمجھنے سے متعلق سمجھ لیں. دو لفظ ہیں، دونوں پر توجہ فرمائیں. ایک ہے قرآن کی آیات کی تفسیر، جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں، تفسیر نمونہ، تفسیر میزان، تفسیر نور، تفسیر کوثر، مثلا تفسیر. اور ایک کو کہتے ہیں قرآن کی آیات کی تطبیق، تے کوئے دے یہ اور قاف دو نقطوں والے، بس دو لفظ میں تفسیر اور تطبیق. تفسیر اور تطبیق میں کیا فرق ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم اور میسج ہے اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، کیوں یہ نازل ہوئی تھی، کیا پرابلم تھا، ٹھیک ہے، کیا مشکل درپیش تھی، یا کون سی رہنمائی کرنی تھی، کون سا اگلا قدم بتانا تھا، یہ تفسیر ہے. تطبیق کیا ہے؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہادی ہے، ہر زمانے کے حالات میں گائیڈنس دیتا ہے، تو ہم قرآن کی آیات کو لیں اور اپنے سامنے ہمیں جو چیلنج آج درپیش ہے، توجہ فرمائیں، ہمیں آج جو چیلنج درپیش ہے، آج جو مشکلات درپیش ہیں، چاہے ہمارے اپنے معاشرتی مسائل ہیں، چاہے اخلاقی مسائل ہیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے، چاہے مسلمانوں کے غیر مسلم مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تعلقات، وہ غیر مسلم کے جو اسلام کے ساتھ دشمنی کی حالت میں نہیں ہیں ان سے کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، اور وہ غیر مسلم کے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں دشمنی کی حالت میں ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اپنے اندر موجود منافقوں کے ساتھ ان کی پہچان کیسے ہو، منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے، چونکہ منافق کہتے ہی اسی کو جس نے آپ کا لباس پہنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف مدینے میں تھے، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو اپنے زمانے کے حالات پر قرآن کی آیت کو اپلائی کرنا، اسے کہتے ہیں تطبیق. یعنی آپ کو ایک فارمولا دیا گیا، اس فارمولے کو آپ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے زمانے کے حالات پر اسے تطبیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی آیات کی تطبیق تا قیامت جاری رہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے اور عقل و شعور کی روشنی میں عرض کر دوں کہ ہمارا جب سے دین اسلام آیا ہے، اس زمانے سے لے کے آج کے دن تک، اور آج کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک، اگر قرآن مجید کے پاس ہمارے کسی مسئلے کے بارے میں گائیڈ لائن نہ ہو، ہم قرآن کی طرف جائیں اور قرآن ہمیں خاموش نظر آئے کہ میرے پاس نہیں ہے کچھ تمہارے اس مسئلے کے لیے، تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنما ہے اور اسلام کامل دین ہے. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جذبات میں اور اس سے نہیں کہہ رہا. قرآن مجید نے جو پالیسیز بتائی ہیں، جو اصول بتائے ہیں، جو بنیادیں بتائی ہیں، اگر آج شیعہ اور سنی، مثال کے طور پر شیعوں کے مختلف گروہ، اہل سنت کے مختلف گروہ، مختلف فرقے، اگر یہ سب قرآن کے جو کلیئر اصول ہیں ان کو اپنا لیں، اور باقی چیزوں کو جو ان کی کتابوں میں آئی ہیں ان اصولوں کے سائے میں لے آئیں، جو کہ حق بھی یہی بنتا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں، اگر اپنی کتابوں میں آئی ہوئی چیزوں کو قرآن کے بتائے ہوئے واضح اصولوں کے سائے میں لے آئے تو آج بھی یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہے، ایسے مادی مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. جیسے دو بندے کاروباری پارٹنر ہیں، ایک جناب ایک فرقے کا ہے، دوسرا دوسرے فرقے کا ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن صبح صبح دکان میں جپھی ڈال کے ملتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پکا بھائی کوئی نہیں، اور گھر جا کے کہتا ہے میرے ہاتھ دھلاؤ، وہ نجس کر کے آگے ہوں، مجھے ملنا پڑ گیا اس بندے سے، ٹھیک ہے، ایک منافقانہ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, منہ پہ کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں, باہر نکلتے تو کہتے ہیں یار جہنمی سے ملنا پڑتا, کیا تیری مجبوری ہے. اس منافق, یہ بھی منافقت ہے, یہ بھی منافقانہ زندگی ہے. ایک کہتا ہے میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کروں گا, میرا عقیدہ ہے, میں کسی کے کہنے پہ نہیں رکوں گا. اس سے کہتے ہیں اتنا پکا جو تیرا عقیدہ ہے اپنی دکان پہ بھی لگا دے جا کر. کہتا ہے دکان پہ نہیں لگانا, گاہک نہیں آئے. یعنی جہاں پہ تیرا دنیاوی مفاد خطرے میں ہے وہاں پہ تجھے عقیدہ یاد نہیں آتا, جہاں پہ تیرا دنیاوی مفاد خطرے میں نہیں ہے وہاں پہ کہتا ہے عقیدہ میرا. کیسا عقیدہ ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں, وہاں سے خط آئے, بندے تیار ہیں, حکومت ملنے والی ہے, کوئی عہدہ مل جائے گا, پروٹوکول ملے گا, ساتھ ہیں امام کے. جیسے ہی خبر آئی جناب مسلم شہید ہو گئے, حالات بدل گئے, لوگوں نے ویریفائی کر دی ہے, کسی کے پیٹ میں درد شروع, کسی کی ٹانگ میں درد شروع, کسی کی شوگر زیادہ ہوگی, کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا, سارے غائب ہو گئے, کسی کی سانس بیمار ہوگی. مثال دے رہا ہوں, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر کے امام کو چھوڑ کے جانا شروع ہو. یعنی جہاں پہ دنیا خطرے میں ہے وہاں پہ امام حسین بھی بھول گئے, اور جب تک امام حسین کے ذریعے دنیا ملتی نظر آ رہی تھی تب تک امام زندہ باد. یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, میں آپ کو مثال دے دوں جو میرے اپنے ساتھ پیش ہے, کئی واقعات ہیں, ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس ہے, بڑی عمر کا تھا, بزرگ, مجھے کہتا ہے کہ بھائی قبلہ صاحب میں نے نا, میرا ایک بڑا مسئلہ تھا, بڑی میری ایک بڑی خواہش تھی, تمنا تھی, تمنا بھی اس بوڑھے کی جوانوں والی تھی, ٹھیک ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ میری ایک بڑی تمنا تھی, بڑی خواہش تھی, میں نے, مجھے ایک مولانا صاحب نے گائیڈ کیا کہ اس طرح کر کے تم 40 دن امام زمانہ کا چلا کرو, ٹھیک ہے, امام زمانہ کا چلا کرو اور گارنٹی ہے تمہارا کام ہو جائے. امام زمان ان کاموں کے لیے آئے, یعنی جو آئے تھے دنیا کو گھٹیا بنا کے آخرت کو اصل ہدف بتانے کے لیے, دنیا کی قید سے انسانوں کو نکالنے کے لیے, آپ نے دین کو ایسا تعریف کیا ہے کہ ان ہستیوں سے اب کیوں پیار ہے, کیونکہ ان کے ذریعے دنیا ملتی ہے, مرادیں ملتی ہیں, منتیں ملتی ہیں, دنیا ملتی ہے, اور وہ جو ان کا اصل میسج ہے اس کو سننے کا بھی دل نہیں کرتا, اس کو سننے کا بھی دل, نہ صرف یہ سننے کا دل نہیں کرتا, کوئی بتائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو اس طرح اہل بیت کو بیان کرے کہ ہمیں سوائے داد دینے کی اور کچھ نہ کرنا پڑے اور ہماری جنت کنفرم ہو جائے اللہ کے پاس. ہماری ذمہ داری کیا ہو؟ صرف شرکت کرنا اور داد دینا, بس. جو اس سے اگلی بات کہے کہ نہیں, امام جو ہے تم سے کچھ اور بھی تقاضا رکھتے ہیں, یہ کتنی زبردست بات لکھی ہوئی ہے. جو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے منتظر ہیں, ہم جو, ہمیں چاہیے کہ جس طرح امام زمانہ کی حکومت تشکیل پائے گی اپنی آج کی زندگی کو اسی کے مطابق ڈال لیں تاکہ ہم پر امام کو زحمت نہ کرنی پڑے سیدھا کرنے کے لیے. جیسے ہی ایسے باتیں شروع, جب تک باتیں ہو رہی تھی امام یوں آپ کی مشکلات حل کریں گے, امام یوں آپ کو عطا کریں گے, واہ واہ ہو رہی تھی, سبحان اللہ, لگ رہا تھا میرے سارے کام ہونے والے. جیسے ہی کہا امام چاہتے ہیں آپ یہ کریں, اپنی اصلاح کریں, فوراً موڈ خراب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے اصل ذائقے سے ہمیں کوئی نا انسیت سی ہو گئی ہے, وحشت سی ہوتی ہے. میں اکثر درسوں میں, مجالس میں بھی یہ بات کرتا ہوں, اگر میں آپ سے سوال کروں قرآن مجید اور اہل بیت اکٹھے متحد, یعنی دونوں کی بات ایک ہی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی, اگر آپ کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو وہ کم از کم شیعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن اور اہل بیت ہماری احادیث کے مطابق کنفرم, اہل سنت کی کتب میں بھی ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ یہ دونوں جو میں قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی, اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, میرے پاس گمراہ نہیں ہوگا. اب جب یہ دونوں ایک, یہ دونوں کا ایک ہونا, دونوں کا متحد ہونا, دونوں کا کبھی جدا نہ ہونا, آپ خود ہی سوچ کر اپنے آپ کو جواب دیجیے, مجھے جواب نہ دیجیے, کبھی آپ نے سوچا کہ ان دونوں کے کبھی جدا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے, یعنی ان دونوں کا کبھی بھی آپس میں اختلاف نہیں دیکھو گے. قرآن مجید جو اللہ کا قانون ہے, اور اہل بیت, ائمہ اہل بیت جو اللہ کے نمائندے ہیں, جو محافظ رسالت ہیں, رسالت نے جو محنت کی ہے, نبوت نے جو محنت کی ہے, اس محنت کا کی حفاظت, اس کا دفاع, اس کو اپنی اصل شکل میں باقی رکھنا, چونکہ شکل بدل گئی, خراب ہو. میں نے گاڑی خریدی تو انہوں نے کہا جی وارنٹی ہے اس گاڑی کی اتنے عرصے کی, تو میں نے کہا یہ وارنٹی کب تک قائم رہے گی؟ اب اگر میں کیا کروں تو آپ ذمہ دار نہیں بنیں گے. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے کسی اور سے اس گاڑی کا کچھ چینج کروایا, کوئی وائرنگ کھلوائی, کوئی یہ مسئلہ کرایا, تو یہ وارنٹی جو ہے ہماری طرف سے ختم ہو جائے گی, کمپنی ذمہ دار نہیں ہو. جب تک گاڑی اس حالت میں ہے جیسی کمپنی نے آپ کو دی ہے, تب تک کمپنی ذمہ دار ہے, یہ آپ کوئی کمی بیشی ہو تو ہم پوری کر کے دیں. لیکن اگر آپ نے ان آتھورائز بیچ میں ہیرا پھیری کی, کسی اور سے ہاتھ مروایا اس کے اندر, اس کے بعد کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی, چونکہ اب اس کی نظروں میں یہ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس نے بنائی تھی. اسی طرح بہت اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ دین, اللہ کا دین کب تک ہے؟ جب تک اپنی اصلی حالت میں ہے. جب نام وہی استعمال ہو لیکن اندر چیز بدل دی جائے, ٹھیک ہے, نام وہی ہو لیکن چیز بدل دی جائے. دیکھیں ایک واضح مثال, آپ سب جانتے ہیں ملک شام میں جناب امیر کے زمانے میں اتنا پروپیگنڈا تھا کہ نعوذ باللہ شامی لوگ شدید متنفر تھے امیر المومنین سے. کیوں متنفر تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اچھا سمجھتے تھے اور متنفر تھے, ایک بہت بری شخصیت کے طور پہ تعارف کروایا گیا. جو کتب تاریخ میں الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی بے ادبی ہیں, جو الفاظ موجود ہیں کہ یہ الفاظ بولے جاتے تھے جناب امیر کے بارے میں. اب جو اصل اسلام ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے, اس کی تعلیمات کے مطابق علی وہ ہستی ہے کہ جس کا بغض رکھنے والا مومن ہی نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیں, یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا, یا کلی طور پر اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے, معیار قرار دیا ہے, اور یا بالخصوص امیر المومنین کو معیار قرار دیا ہے کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے یہ علامت ایمان ہے, اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ بندہ اوپر سے جو مرضی بنا رہے اندر سے منافق ہے. اور منافق اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا, یعنی ایمان جڑا ہوا ہے محبت علی سے. جیسے چینی ڈالو نا گلاس میں, پانی کا گلاس ہے اور اس کو ہلاؤ تو چینی کا اثر آپ کو پانی میں فیل ہو, میٹھی ہو جائے, پانی میٹھا ہو جائے, ٹھیک ہے. ایمان اور حب علی یوں ہی, یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حب علی سے. یہ رسول اللہ نے فرمایا, اور یہ شیعہ نہیں کہتے سر, یہ جو معتبر ترین کتب ہیں جن کو معتبر ترین سمجھا جاتا ہے اور صحیح ترین حدیثیں جن کی حدیثوں کو قرار دیا جاتا ہے اہل برادران اہل سنت میں، ان میں یہ بات موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا کے فضائل میں اور کچھ نہ ہوتا نا، صرف یہی بات ہوتی کہ جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے، تو یہ ایک حدیث دنیا کو علی سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ ممبر سے مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دوسروں سے کہلوا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کا نام رکھا جاتا ہے علمی دلائل، جبکہ ایک ٹکے کا علم نہیں ہوتا اس میں۔ وہ کام ہوتا ہے جو ماہر وکیل عدالتوں میں کر لیتے ہیں۔ عدالت کے اندر سمجھیے گا، ہر چیز جس کو کہا جائے علمی دلیل وہ علمی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ جس طرح ایک ماہر وکیل جس کو قانونی داؤ پیچ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ سے اچھی بھاری فیس لیتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں فیس جتنی مرضی لے لے، میں نے بندہ مارا ہے، لیکن تو نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے نہیں مارا۔ تو وہ اتنی قانون کی شکے حالات الٹ پلٹ کرتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ یار یہ نہیں کوئی اور بندہ تھا، اس نے نہیں مارا۔ تو بعض لوگوں نے اسی وکیلوں والا کام، اس قسم کے وکیلوں والا کام دین میں بھی کیا ہے۔ یعنی جو بندہ فرض کرے کلیئر رسول پاک کے فرامین کی روشنی میں بہت خطرناک حالت سے دوچار ہو رہا ہے، آپ نے ایسے علمی دلائل الٹ الٹ کیا کہتے ہیں پھندے لگائے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہ صرف یہ کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے بلکہ تو عظیم شان، الٹی گنگا بات۔ یہ کون جج کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جو بیدار بندہ ہو، ہوشیار بندہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ علی کا لشکر ہے، میدان صفین ہے، بڑا جذبہ جہاد ہے، دشمنوں سے لڑنے آئے ہیں، لیکن دشمن نے ایک چلاکی کھیلی، آدھی فوج اپنے مولا کے خلاف کھڑی، کھیل کھیلا تھا نا، بلف کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، ان کے حامی اور مخالف سب لکھتے ہیں نیزوں پہ قرآن کا چڑھایا جانا جنگی چال تھی، نہ کہ قرآن سے کوئی غرض تھی۔ جب تک جنگ ہو رہی تھی شکست نظر نہیں آ رہی تھی، قرآن یاد نہیں آیا، لیکن جب قدم اکھڑنے لگے، اپنے بندے بھاگنے لگے، تو اچانک قرآن یاد آیا، وہ بھی استعمال کرنے کے لیے، نہ کہ گائیڈنس لینے کے لیے۔ اگر قرآن سے گائیڈنس لی جاتی، میرا یہ جملہ سنیے گا، اگر قرآن سے گائیڈنس لی جاتی، اور اس کو یاد رکھیے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، وَإِن اور اگر، طائفتانِ دو طائفے، دو جماعتیں، دو گروہ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں سے، ٹھیک ہے، آپس میں لڑ پڑے، اقتتل، آپ کہتے ہیں کہ دونوں گروہ کون تھے؟ مومن تھے، بات کو سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، دونوں گروہ مومن تھے، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، اللہ تعالیٰ تکلف نہیں کرتا کہ مومن بھائی آ گیا تمہارا سر اڑانے کے لیے، تم کو مومن بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کروں اور مار کھا لوں، اپنا دفاع نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ اگر مومنوں کے دو طائفے آپس میں اقتتلوا، اقتتلوا قتل سے، یعنی وہ لڑائی جس میں قتل بھی ہو جاتا ہے، بندہ قتل کر بھی دیتا ہے، قتال، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟
جو دیکھ رہا ہے مسلمان دو جماعتوں کو کہ جو دونوں مومن ہیں مسلمان ہیں آپس میں لڑ پڑے, کیا وظیفہ اس کا؟ وہ یہ کہے کہ ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم, میں نیوٹرل رہوں گا. جو نیوٹرل رہتا ہے وہ خلاف قرآن چلتا ہے. صرف اتنی دیر لگا سکتا ہے جتنی دیر سمجھنے میں لگے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. نیوٹرل نہیں رہ سکتا. نیوٹرل رہنے والا قرآن کے اعتبار سے نافرمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فقاتل التی تبغی, تو تم اس جماعت کے ساتھ قتال کرو, تم لڑو. کس جماعت کے ساتھ؟ جن کا رنگ چٹا ہے وہ نہیں, جو تمہارے علاقے کے ہیں وہ نہیں, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ, نہیں. کس کے ساتھ لڑو؟ التی تبغی, جس نے بغاوت کی ہے, جس نے زیادتی کی ہے, جس نے تجاوز کیا. فارمولا دے دیا. اب ایک مومن جو قرآن کو اپنا گائیڈ سمجھتا ہے, جب بھی وہ دیکھے گا کہ دو مومنوں کی آپس میں, دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں دیکھے گا یہ میرا بھائی ہے میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ میری برادری کا میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ میرا ہم مسلک ہے میں نے مسلک اس کو سپورٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر وہ دیکھے گا حق پہ کون ہے اور تجاوز کرنے والا کون ہے. جو تجاوز کرنے والا ہے, جو ظالم ہے, اس کے مقابلے میں مظلوم کی سپورٹ کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں. یا اس حد تک کہ اگرچہ جنگ کرنی پڑے. اب یہ فارمولا قرآن کا, فقاتل التی تبغی, جس نے بغاوت کی ہے جس نے تجاوز کی ہے اس کے ساتھ قتال کرو. کب تک لڑتے رہو اس سے؟ حتی تفیء الی امر اللہ, اس وقت تک لڑو اس سے جب تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا دے, اپنی تجاوز کاری سے باز نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب دو گروہ لڑے جنگ صفین میں, دو گروہ لڑے. اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کون سا گروہ باغی گروہ ہے. چونکہ اللہ, ہم نے سپورٹ کرنا ہے جو باغی ہے اس کے خلاف. کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ جس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو ہم جا کے دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں, معتبر ترین یعنی اس لیول کی حدیث کہ جس کو قرآن کی آیت کے برابر سمجھا جاتا ہے, اس لیول کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ جناب عمار یاسر سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ. عمار پہ اللہ رحم کرے, ایک باغی جماعت اس عمار کو قتل کرے. اور لفظ کیا ہے آگے بھی حدیث ہے, کیا لفظ ہے اس کے؟ یدعوہم الی الجنہ. عمار, اب جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی کور نہیں چھوڑا بتانے میں. اور یہ بعض علماء نے علامات نبوت میں یہ حدیثیں لائی, یعنی کہ یہ اللہ کا نبی ہے کہ جو اتنے سال بعد آنے والے واقعے کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو عمار ہے اس نے قتل ہونا ایک جماعت کے ہاتھوں, اور وہ جماعت بھی باغی جماعت ہو. یہ نبوت, یہ معجزات میں سے ہے. جنگ صفین میں جناب عمار آتے ہیں مولا علی کے لشکر میں. اب میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ, فئۂ باغیہ باغی جماعت قتل کرے گی عمار کو. عمار ٹھیک طرف ہوگا یا غلط طرف ہوگا؟ لفظ دیکھیے حدیث کے, کہ وہ چیز ہے کہ جس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کلابازیاں لگائی جا سکتی ہیں اس کو مبہم کرنے میں, اور وہ جو میں وکیل کرتے ہیں عدالتوں میں وہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ادنا بھی سوچ رکھتا ہے عقل رکھتا ہے اس پہ بات کلیئر ہے. کیا لفظ ہے؟ یدعوہم الی الجنہ. جب عمار قتل ہوگا تو کیفیت کیا ہوگی؟ عمار اس جماعت کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ جماعت جو عمار کو قتل کرے گی وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے گی. اس سے زیادہ کلیئر لفظ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کلیئر لفظ ہو سکتا ہے؟ لیکن کلیئر ترین چیزوں کو جو بندہ مبہم نہ بنائے, پھر اس کو فنکار کون مانے, اسے وکیل کون مانے. ٹھیک ہے.
تو میں نے عرض کیا کہ جیسے ماہر وکیل کر دیتے ہیں اسی طرح دین کی دلیلوں کے ساتھ بھی یہ حرکت کر دی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً 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 ہم تمہیں آزمائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ تمہیں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تمہیں سے سب سے پہلے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ جب یہ آیات نازل ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں, یہ جو قوم کا لفظ ہے نا, یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے قرآن میں اہل کتاب سے. مثلا یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, تم لوگ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو, غلو نہ کرو. ولا تقولوا ثلاثہ, اور نہ کو تین ہیں, تثلیث, اللہ, عیسیٰ اور روح القدس, نہ کو تین, صرف ایک اللہ ہے جو معبود, تین نہ کہو. یہاں پھر کیا کہا؟ لا تغلو فی دینکم. خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے, گویا ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا. اسی طرح رسول اللہ کے ساتھیوں کی جماعت سے ڈائریکٹ خطاب, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے. یعنی تم جو رسول اللہ کے ساتھی ہو, اس راستے پہ چل رہے ہو, چلنے کے خواہش مند ہو جو راستہ اللہ کی طرف سے رسول نے تمہیں دکھایا ہے, توجہ سے سمجھیے گا, تم اس راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو مٹھائیاں ایکسپیکٹ نہ کرو, نرم آرام والے بستر اور دنیا کے آرام اور آسائشیں اور لذتیں یہ ذہن میں لے کر ان کے لالچ میں نہ آؤ میرے نبی کے پاس. جیسے آج کل بہت سارے دینداروں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, مرادیں اور منتیں ماننے جاتے ہیں, نہ کہ معرفت کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ احساس ذمہ داری لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت کامن بیماری ہے, بہت کامن بیماری ہے. زیارات کا مسئلہ ہو, حج کا عمرے کا مسئلہ ہو, عزاداری کا مسئلہ ہو, یہ ذہنیت بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی. یعنی آپ کی فکر کا رخ بدلا گیا ہے کہ حقیقی عزاداری کیا ہے, جو آپ کو تیار کرتی ہے کہ میرا سب کچھ امام کے قدموں میں نچھاور ہے. اور عزاداری کی تحریف شدہ شکل آپ سے کہتی ہے محرم آ لے تب منت پوری ہوگی میری, میں نے لینا ہے, میں نے دنیا حاصل کرنی ہے ان رسومات سے جنہیں عزاداری کہتے ہیں. ایک یہ ذہنیت ہے اور ایک یہ ذہنیت ہے, مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی نثار کر دوں گا امام پر. یہ قرآن کی آیت رسول اللہ کے ساتھیوں کو یہ بتا رہی کہ تم آئے ہو, میرے نبی کا کلمہ پڑھے, اسلام کے اندر تم شامل ہو گئے ہو, کیا ایکسپیکٹیشن رکھو؟ اب جتنے مومنین بیٹھے ہیں, میری بہنیں اس سائڈ پر, بیٹیاں بیٹھی ہیں, توجہ سے یعنی اس کو اپنے اپنے ذہن میں سوچیں, توجہ سے سوچیں کہ میں اپنے اندر کیا کیفیت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں مکتب امام حسین کی سربلندی کے لیے تیار ہوں سب دینے کے لیے. اگر آپ کی سوچ یہ ہے, اوپر اوپر سے نہیں اندر سے, ایسی سوچ کو جو انسان کا جذبہ بن چکی ہو, جو انسان کی خواہش بن چکی ہو کہ خدا وہ وقت لائے کہ میں یہ نچھاور کر سکوں, تو اس کا مطلب ہے آپ امام کے ظہور کے لیے ریڈی ہو.
نعرہ تکبیر,
کا اگر ذہن اور آپ کی سوچ زیادہ تر یہی ہے کہ مجھے یہ ملے، میرا یہ مسئلہ حل ہو، اور آپ کو سوچ ہی نہیں آتی کہ میں نے کچھ قربان کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو دین کے یا عزاداری کے یا مکتب اہل بیت کے نام پر آپ کو بڑی چلاکی سے کسی اور طرف آپ کا رخ کر دیا. یعنی جب آپ کے دشمن نے یہ دیکھا، دشمن یعنی ابلیس اور ابلیس کا نیٹ ورک، جب اس نے دیکھا کہ یہ حسین کو تو نہیں چھوڑے گا، یہ اہل بیت کو تو نہیں چھوڑے گا، یہ مولا علی کو تو نہیں چھوڑے گا، تو پھر کیا کروں، اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے. وہ شیطان ہی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ دے اور آپ پہ وار نہ کرے. اس نے جب دیکھا، میں نے کہا لفظ کی تھی، وہ بڑا تجربہ کار ہے، اس نے کہا کہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں، تو پھر میں کیا کروں، پھر میں انہی کے نام کو استعمال کروں لیکن ایک ایسے راستے پہ ڈال دوں، ان کی عقلوں کو، توجہ کو اس طرف موڑ دوں کہ وہ راستہ وہ نہ ہو جو علی و حسین و اہل بیت نے بتایا ہے. نام دین کا ہو لیکن ذہنیت وہی دنیا چاہنے والی اور دنیا پرستی کی ہو. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی دنیا پرست دنیا چاہنے والا وہ کربلا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کربلا میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لہذا امام کا معروف جملہ ہے، آپ نے سنا ہے یہ جملہ، کئی مرتبہ سفر مکہ سے کربلا کے سفر میں تکرار ہوا امام کی زبان اطہر سے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو بیت توڑی کوفیوں نے، دنیا کے غلام ہیں. دنیا کا غلام دو وجہ سے غلام ہو سکتا ہے، دو مین وجوہات کا نام لے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی اس سے کئی نکالی جا سکتی ہیں، یا خوف یا لالچ. ابن زیاد نے کیسے توڑا ان 18,000 یا 25,000 افراد کو، کیسے غائب کر دیا میدان سے، کہ جو جناب مسلم کے ساتھ بیعت کر چکے تھے، اور جب ابن زیاد اندر آ کر داخل ہوا قصر العمارہ میں، تو وہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا قصر العمارہ کا. کیا دھوکہ دیا اس نے، کیا چال چلی؟ یہی دو چالے تھے، خوف اور لالچ. کچھ پہ لالچ کام کر گیا اور کچھ پر خوف کام کر گیا، اور جناب مسلم کو چھوڑ کر، اپنی بیعت کو توڑ کر چلے گئے. آپ کربلا کے اندر دیکھیں، ابن سعد کیوں آیا ہے؟ اس کو خوف بھی دلایا گیا ہے اور لالچ بھی دیا گیا، کہا اگر تو حسین کو قتل کر دے تو رہ کی حکومت، لالچ، ہچکچار ہے، تو کہا اگر نہیں کرے گا مار پڑے گا، نہیں چھوڑیں گے تجھے، خوف. تو امام فرما رہے ہیں جنہوں نے کوفے میں بے وفائی کی ہے وہ ہو، یا جو مجھے اب کوفے کی بری خبریں سن کے مجھے چھوڑتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہو، میں تمہیں خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، یہ میرے تھے ہی نہیں، یہ دنیا کے غلام تھے. جب تک ان کو لگ رہا تھا کہ حسین کے ساتھ دنیا بھی ملنے والی ہے، کوفے میں حکومت ملنے والی ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی کرسی، کوئی عہدہ آ جائے گا، یہ ساتھ جا رہے تھے. اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو پھر اب چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اب بھی تو وہی حسین ہے، حسین تبدیل تو نہیں ہوئے، حسین کی صفات تبدیل تو نہیں ہوئی، بلکہ اب تو اگر تم میں وفا ہوتی تو تمہیں اور زیادہ حسین سے اٹیچ ہو جانا چاہیے، کہ پہلے اس بے وفائی سے پہلے امام حسین اتنے مظلوم نہیں تھے جتنے بے وفائی کے بعد مظلوم ہو گئے. اب تو ایک با وفا کو اور زیادہ درد ہونا چاہیے امام کا، لیکن یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام نے ایکسپلین کیا، کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام. والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے، ٹیسٹ. یدورونہ، دین کے طواف کرتے ہیں، دین دین کرتے ہیں، بڑے یہ رسومات بجا لاتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، کب تک؟ حیث دارت معایشہم،
جب تک ان کی معیشت، ان کی دنیا کا چکر چلتا رہے دین سے، اور دین ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے، یہ دیندار ہوتے ہیں. لیکن وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا، اور جب کسی آزمائش کے ذریعے کھوٹے کھرے کو پہچاننے کے لیے جب کوئی آزمائش کی جاتی ہے، امام نے فرمایا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پھر جو اصل دیندار ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے اور قلیل سے. جو زیادہ بھیڑ تھی وہ اصل میں دیندار نہیں تھے، کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے ساتھ تھے. تو وہ جس بوڑھے کی آپ کو بات بتا رہا تھا، اس کو اس نے کہا کہ میں نے 40 دن چلا کیے اور مجھے پورا یقین دلایا گیا تھا کہ یہ چلا تو کر تو تیری خواہش پوری ہوگی. آغا صاحب میں نے 40 دن اتنی محنت کی، اتنی پتہ نہیں میں نے نمازیں پڑھی، اتنی صورتیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اور 40 دن گزر گئے. اب تو خیر اس کو اور زیادہ دن گزر گئے، میرا کام ہی کوئی نہیں ہوا. میرا کام نہیں ہوا تو مجھے امام پر شک پڑ گیا. یہ وہی کیٹیگری، ٹھیک ہے نا، بظاہر آ رہا ہے جا رہا ہے سارا کچھ مومنین کی صف میں سب میں شامل ہے، لیکن جیسے ہی اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی، اپنی ایکسپیکٹیشن وہ بھی دنیاوی پوری نہیں ہوئی، کیا کہتا ہے، مجھے امام پہ شک پڑ گیا. اپنے آپ کو نہیں دیکھ، کیوں، محور دنیا ہے. مومنین، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسے یاد رکھیے، جس کے دماغ میں محور دنیا ہے اور دنیا کی خواہشات ہیں اور وہ دنیا سے بہت کچھ لینا چاہتا ہے، وہ نہ اس زمانے میں حسین کا ساتھی تھا نہ اس زمانے میں حسین کا ساتھی ہے. ہو سکتا ہے حسین کے ساتھ چل رہا ہو لیکن ابھی تک کوفے سے خبر نہیں آئی بے وفائی کی، جیسے ہی خبر آئے گی یہ سب سے پہلے غائب ہوگا، یہ سب سے پہلے غائب ہو جائے گا. کوفہ سے خبر آنے کی دیر ہے کہ لوگوں نے بے وفائی کر دی، نظر نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، میں یہاں پہ اشارہ کروں، ایک ہماری ملت کا بہت بڑا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں، یاد رکھیے گا، وہ دین حقیقی دین نہیں ہے، اسلام وہ اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے، جھوٹ ہے. وہ کربلا حقیقی کربلا نہیں ہے، جھوٹ ہے. وہ آزاداری حقیقی آزاداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، گمراہی ہے کہ جو آپ کو 1400 سال پہلے سے مربوط رکھے اور آپ کی آج کی مشکلات کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ کو نہ بتائے. وہ آزاداری بھی آزاداری نہیں ہے حقیقی، وہ دین بھی دین نہیں ہے، وہ قرآن بھی قرآن نہیں ہے. وہ اگر امام حسین کو ایسا تعارف کروایا گیا ہے کہ آپ نے صرف ماتم کرنا ہے، آج کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں آزاداری کا، اس جھوٹے نے آپ کو غلط حسین بتا کے، غلط آزاداری بتا کے آپ کو گمراہ کیا. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک طرف علی کہہ رہے ہو یہ دین جو میں کہہ رہا ہوں، اور ایک طرف علی کا مخالف کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو علی غلط کہہ رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے. کون سا دین اصلی دین ہے؟ وہ دین جو علی بتا رہے ہیں، وہ اصل دین ہے. وہ دین کیسے دین ہو سکتا ہے جو آپ کو آج گائیڈ نہیں کر سکتا؟ اس دین سے آپ نے کیا لینا ہے؟ کیوں آج کی نوجوان نسل، آج کے بچے، ینگ جنریشن جنہیں کہا جاتا ہے، کیوں دین کے بارے میں بعض اوقات ان کے ذہنوں میں بڑی جلدی اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ تو بتایا گیا ہے ثواب ملے گا، منتیں پوری ہوں گی، یہ وظیفہ یہ ہوگا، یہ برکتیں نازل ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی. ان کو یہ نہیں بتایا گیا پریکٹیکل لائف میں اس دین نے تمہیں کیا گائیڈ کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. وہ دیکھتے ہیں میری پریکٹیکل لائف کے لیے تو ویسٹ یورپ مجھے زیادہ اچھا پیکج دے رہا ہے بجائے اسلام کے، یہ مجھے ہوا میں رکھتے ہیں، ہو جائے گا یہ کر آٹومیٹیکلی وہ ہو جائے گا. تو ایک نوجوان جس کے سامنے پوری زندگی اس کی پڑی ہوئی ہے، اس کو پریکٹیکل حل چاہیے. جب اس کو پریکٹیکل والا دین نظر نہیں آتا، آہستہ آہستہ بیزاری شروع ہو جاتی. جیسے ہی اگر سوچے نہ تو نہیں ہوتی، جیسے دیکھا دیکھی سب چل رہے ہیں، جب تک چلتا رہے کوئی بیزاری نہیں ہوتی، لیکن اگر سوچنا شروع کر دے، کمپیریزن شروع کر دے کہ اگر ہمارا دین سب سے اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے تو پھر مغرب والے کیوں اتنی اچھی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ اتنی کرپشن اور غربت اور جہالت کیوں ہے؟ دین اگر کوڈ آف لائف اسلام اچھا ہے سب سے زیادہ، تو پھر پاکستان کی یہ حالت کیوں ہے؟ پھر مسلمان ممالک کی حالت یہ کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو مومنوں کے اوپر تسلط نہیں دیتا تو یہ پھر آج کون لوگ ہیں جن کو جو ساری زندگی کافروں کے تسلط میں گزار رہے ہیں اور خوش ہیں؟ جس کو وہ کافر لفٹ کرا دے وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا بندہ ہوں کوئی. توجہ فرما رہے، ایک سلوات پڑھیے محمد والے. دین، عزاداری، کربلا، امام حسین، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ ایک ہی مقصد کی عکاسی کرتے ہیں، یہ ایک ہی صراط مستقیم دکھاتے ہیں. اس صراط مستقیم کو پہچاننا سب سے پہلی ہماری خواہش ہونی چاہیے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ امام حسین کے نام پر مختلف مکاتب، آپ کو ایک شیعہ عالم یہ کہتا مل جائے گا کہ ہم نے صرف ماتم کرنا ہے، ہم نہیں جان سکتے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے. اور جملہ بھی بڑا میٹھا استعمال کیا جائے گا، کیا وہ اتنے بلند ہیں اور ہم اتنے پست ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کربلا کیوں گئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں بالکل بات تو ٹھیک ہے، ساتھ سبحان اللہ بھی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے. شیعوں میں ہی آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو کہہ رہا ہے کہ اس مقصد کو سمجھیے، اس درد کو سمجھیے جو امام حسین کو لے کر مدینہ چھڑوا کر مکے اور پھر مکہ چھڑوا کر کربلا لے گیا، اس درد کو سمجھیے. ایک کہتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، دوسرا کہتا ہے سمجھے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یار یہ مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، ایک ادھر منہ دے کے کھڑا ہے کدھر، ہم کدھر جائیں؟ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کے پاس قرآن مجید ہے، آپ کے پاس روایات اہل بیت ہے. اگر تھوڑی سی سنجیدگی سے آپ کام لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا مقصد حسین کیا تھا. میں بتاؤں آپ کو، ایک سلوات پڑھیے محمد والے. ایک آیت قرآن مجید کی، ایک آیت سورۃ الحدید میں ہے، مجھے نمبر ابھی یاد نہیں ہے، ظاہر 29 یا اس طرح آیت ہے. سورۃ الحدید یہ 27 پارے کی آخری سورت ہے، اس میں ایک آیت ہے، توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمام انبیاء اللہ نے کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ ان کا مقصد بتا رہا ہے، فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کے بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اور حق کو باطل کو پرکھنے کی میزان، یعنی ایسا نظام نازل کیا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان، انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے. انسانی معاشرہ کس پہ قائم ہو جائے؟ عدل پر قائم ہو جائے. جسے اللہ عدل کہتا ہے اس عدل کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے، برابر کے مواقع ہو سب کے، سب کو برابر کے حقوق ملیں، کوئی طاقتور ظالم کسی کمزور مظلوم پر ظلم نہ کر سکے، ایسا عادلانہ نظام قائم ہو. اللہ کہہ رہے میں نے نبی اس لیے بھیجے، میں نے بینات اس لیے دی، معجزات ان کے دیے، میں نے کتابیں اس لیے دی، میں نے حق و باطل کو پرکھنے کا سسٹم تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم اپنے معاشرے کو عدل پر قائم کرو. کسی کی جرت ہے کہے کہ میں، ہم نہیں سمجھ سکتے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ادنا سمجھ والا بھی سمجھ جائے گا جسے صرف اس دو باتیں پتا ہو، ایک اس آیت کا یا تک سمپل سادہ ترجمہ پتا ہو، اور دوسری بات یہ پتا ہو کہ جس کا نام حسین ہے وہ وارث انبیاء ہے. اگر حسین وارث انبیاء ہے تو پھر حسین کا مقصد جاننا تو بہت آسان ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے، جا کے قرآن میں دیکھ لو. اللہ بتا رہا ہے میں نے نبی کیوں بھیجے، جس کام کے لیے نبی آئے تھے حسین کا ہر کام اسی ہدف کے راستے میں. حسین کا ہر کام، نہ صرف امام حسین کا، اپنے اپنے زمانے میں ہر امام کا کام، اگر نبی اس زمانے میں ہوتے، اگر رسول اللہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، اگر امام جس زمانے کا ذکر ہے اس کے حالات کا، تو وہ ہستی اس زمانے میں وہی کام کرتی جو اس زمانے کے امام نے کیا. توجہ فرما رہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا حدیث میں بولی جاتی ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، اس کا معنی بنیادی طور پہ یہی ہے. آئمہ اہل بیت فرماتے ہیں ہم اپنے پاس سے تمہیں کوئی نیا دین نہیں بتاتے، نئی باتیں نہیں بتاتے، بلکہ ہم تمہیں وہی کچھ بتاتے ہیں جو کچھ ہم تمہیں بتاتے ہیں در حقیقت اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اس بات کو بھی یہ سمجھنے والی بات ہے. اہل بیت اطہار کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے، کوئی دین چینج نہیں. کربلا کے بعد اسلام بدلا نہیں ہے، اسلام محفوظ ہوا، بدلنے والے دوسرے تھے، اسلام کو تبدیل کرنے والے دوسرے تھے، اہل بیت اسلام کو اصل شکل میں باقی رکھنے والے تھے. لہذا اسلام کے جو احکام ہیں، شریعت اسلام کے احکام ہیں، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، اللہ گواہ ہے سب سے زیادہ ایک شیعہ کا حق بنتا ہے، باقی تمام سے بڑھ کر اور زیادہ شیعہ کی زندگی میں واجبات کی پابندی اور محرمات سے بچنا نظر آئے. کیونکہ جس طرح شیعہ امام حسین کو اپنا امام اور رہنما مانتا ہے، دوسرے اس طرح سے امام حسین کو اپنا رہنما نہیں مانتے. اگر جو امام حسین نے بتایا ہے وہ اصل اسلام ہے، جو انہوں نے بچایا ہے وہ اصل اسلام ہے، تو اس اصل اسلام کو فالو سب سے زیادہ کس کو کرنا چاہیے؟ امام حسین کو ماننے والوں کو سب سے زیادہ اسے فالو کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس رسول اللہ کی تحریک میں آنا چاہتے ہو، آزمائش کے لیے تیار ہو، بینیفٹس لینے کے لیے نہیں، آزمائش دینے کے لیے. آپ کو عجیب نہ لگے یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں بھائی، پہلے کم دھکے کھا رہے ہیں کراچی کے ماحول میں ہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ آزمائش دینے کے لیے تیار ہو. اللہ کہہ رہے بھلے نبلو نا ہم تمہیں آزمائیں. اور اگر امام حسین کا راستہ وہی ہے جو راستہ رسول اللہ چل رہے تھے، تو جیسے خطاب رسول اللہ کے ساتھیوں سے ہو رہا ہے قرآن کا، وہی خطاب امام حسین کے ساتھیوں سے کہ تم حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر سن لو، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان ہوگا تمہارا، تم جوار پنجتن پاک میں جنت میں جگہ کے طلبگار ہو. یہی دعائیں کرتے ہیں نا جوار پنجتن پاک، تو جوار پنجتن پاک بڑی اونچی جگہ ہے، اس کے لیے امتحان بھی کڑا دینا پڑے گا، نمبر بھی بہت دوسروں سے بہت زیادہ نمبر لینے پڑیں گے. ہم تمہیں آزمائیں گے اور یقیناً آزمائیں گے، بشائن کچھ، کس کس چیزوں سے کچھ سے مراد کیا ہے؟ من الخوف، تمہاری زندگی میں دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ خوف نہیں، دنیاوی سبب سے خوف ہو، دین کی وجہ سے تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو دین کا کہ دین کی وجہ سے لوگ تم پر ایسے حالات بنا دیں کہ خوف طاری. تم خوف سے ڈرو گے نہیں لیکن حالات خوف والے. ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف زدہ کر دینے والے حالات سے آزمائیں گے. میں بات کو ایک بات کہہ رہا تھا اور اسے مکمل کرنا بھول گیا، مجھے ذہن میں آ گیا اسی سے. میں نے کہا ہماری قوم کا مسئلہ ایک بہت بڑا اور بہت سارے مسائل کے ساتھ مسنگ پرسنز والا مسئلہ. مسنگ پرسنز کے بارے میں جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو میں، کوئی اور، آپ، ہم بہت ساری تنقید تو کر سکتے ہیں، یار یہ مولانا حضرات اکٹھے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، یہ مسئلہ، کتنے بندے آئے تھے، یہ کیا مذاق، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، بہت آسان ہے، اور ٹائپ کر کے واٹس ایپ پر اپنے گروپوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، بہت آسان ہے. لیکن جہاں پر آواز اٹھائی جا رہی ہو وہاں پہنچ کر کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو اتنے کرتے ہیں کہ میں کہیں نظروں میں ہی نہ آ جاؤں، تو پتہ نہیں کون سا بلند و بالا مقام کی ہستی ہے کہ تو نظروں میں نہیں آنا چاہتا. یہ کیوں نہیں سوچتا، اس سے ڈرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں نظروں میں آ جاؤں گا، اس کا شوق نہیں رکھتا کہ میں وہاں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی نظروں میں آ جاؤں گا. ایک وہ تھے نا کہ جو کہہ رہے تھے حسین کے ساتھ گئے تو یزید کی حکومت کی نظروں میں آ جائیں گے، یزید کی حکومت کی زد میں آ جائیں گے، اور ایک وہ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ جائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کی زد میں آ جائیں گے. دیکھنے کا انداز ہے نا، ایک ڈرتا ہے، ایک جس بات سے ایک ڈر رہا ہے اسی بات پہ دوسرا عاشق ہے. ایک حسین کے ساتھ جانے سے ڈر رہا ہے، امام حسین کو بھی سمجھا رہا ہے، اور دوسرا امام حسین کو سمجھانا دور کی بات. وہ کہتا ہے میری ہر چیز آپ کے قدموں پر نچھاور ہے. دونوں انسان ہیں. یہاں کا فرق ہے, معرفت کا فرق ہے, فہم کا فرق ہے, سمجھنے کا فرق ہے. لہذا جو قوم اپنے کسی ایشو کے لیے آواز اٹھائے تو جن کے سامنے آواز اٹھائی جا رہی ہوتی ہے, جنہوں نے وہ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے, جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتی ہے بندے کتنے ہیں جو آئے ہیں. اگر بندے ہی اتنے ہوں کہ ان سے کہ یہ تو اگر اتنے بندے بیٹھنے ہیں تو دوپہر کا کھانا ہم سے لیا کرو, ٹھیک ہے نا, ہم ساتھ ہیں. کب اثر ہوتا ہے؟ جب ان کو پتا ہو کہ یہ ایک بڑی منظم قوم ہے, یہ آپس میں جڑے ہوئے. جب ایک اس درد میں آئے گا تو یہ سارے بے چین ہو جائیں, یہ سارے آ جائیں. ابھی جو پچھلا ماہ رمضان میں دھرنا ہوا تھا, تو میں تو کراچی کا نہیں ہوں لیکن کراچی کی آبادی کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہو. کراچی میں کتنے شیعہ آباد, مجالس میں یہاں تو نارمل ہے بالکل. آپ جا کے دیکھیں مثلا ماشاءاللہ نشتر پارک, ماشاءاللہ انچولی, کتنے عزادار, ٹھیک ہے. لیکن یہ عزادار کیوں نہیں اپنے مومن بھائیوں کے جو اسیر ہیں, جو پاکستان کے قانون کے مطابق جن سے ڈیل نہیں کیا جا رہا, ان کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کی مائیں, ان کی بیٹیاں پتہ نہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے, کچھ نہیں پتہ. یہ عزاداری آج کے مسائل کے لیے جذبہ کیوں نہیں پیدا کر, کیوں نہیں یہ کھینچ کے لاتا, یہی حسینیت کا جذبہ کیوں نہیں اپنی قوم کے مسائل کے لیے, آج کے مسائل کے لیے میری تربیت ایسی کیوں نہیں کی گئی عزاداری سے؟ کیوں مجھے کہا گیا عزاداری سے تیرے گناہ بخشے جائیں گے, تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے, کچھ اور اوپر چڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں تو نے جو بعد میں کرنے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے, سبحان اللہ. اور قوم خوش ہوتی ہے پیکج لے کر, اتنا زبردست پیکج, سارے گناہ بخشے گئے, موجے کروں میں جو مرضی کروں. جو حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ بلند کر کے مدینے سے نکل رہے, اس حسین کے نام پہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بندے میں جرت پیدا ہو جائے, میں گناہ کر بھی لوں میرا مولا حسین ہے, رب جانے تو حسین جانے, اللہ تعالیٰ سے خود بات کر لیں کہ مولا حسین میں بخشا جاؤں. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ جو حسین گناہ برداشت نہیں کرتا اس کے نام پر آپ کے اندر گناہ کی جرت پیدا کر دی, اور آپ سمجھیں کہ دوسرے کریں گے تو اللہ بہت زبردست سخت پکڑے گا, اور میں کیونکہ امام حسین کی پارٹی کا ہوں لہٰذا مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سسٹم ایسے ہے جیسے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. سیاسی جماعت کیا کرتی ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہتے ہیں تو ہماری پارٹی کا بندہ ہے نا, تو تو نے اگر پاکستان کے خزانے کے ساتھ کوئی گھپلا کیا ہے, جس محکمے میں تجھے کوئی لگایا گیا تھا وہاں سے تو پیسے کھا گیا ہے, تو نے کوئی فراڈ کیا ہے, پولیس جب تجھے پکڑنے آئے گی تو فلانے صاحب جو ہیں پارٹی کے چیئرمین وہ فون کریں گے, پولیس کو فون کریں گے, جج کو فون کریں گے, فلان کو فون کریں گے, تیرا معاملہ سیٹل کرا دیں گے اور کہیں گے یہ میرا بندہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کی نافرمانی کریں گے, جیسے ہی فرشتے پکڑنے لگیں گے مولا علی فون کر دیں گے خبردار میرا بندہ ہاتھ نہیں لگانا, قبر میں فون آ جائے گا ہاتھ نہیں لگانا میرا بندہ ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی فراڈ کا؟ دین کی بنیاد آپ کی اصلاح ہے, آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے, آپ کو اللہ کا اطاعت گزار بنانا ہے, گناہوں کی نجاست سے آپ کو آزاد کروانا ہے. یہ دین کی بنیاد ہے, یہ مولا علی کا بنیادی مقصد ہے, یہ امام حسین کا بنیادی مقصد ہے. آپ کو اس سے ہی ان کے نام پہ ڈی ٹریک کر دیا جائے, اس سے بڑا گھپلا اس دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ, اس سے بڑا فراڈ, اس سے بڑی خیانت دنیا کی آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کہ جو آپ کو ادھر چلانے آیا تھا اس کے نام پہ آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیا جائے. لہٰذا یاد رکھیے میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں, باتیں سننے پر اکتفا نہ کیجئے کہ دین باتیں سننے کا نام ہے. ہمارے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے مجالس سنتے ہیں, بڑی انفارمیشن ہوتی ہے, نہیں ہوتی بھائی خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ. یہ وہ طریقہ نہیں ہے, کیوں کہہ رہا ہوں, یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو آئمہ اہل بیت نے سجیسٹ کیا ہے. جائیے کھولیے جا کر مقدمہ اصول کافی جا کر کھولیے, وہاں پہ آئمہ کے فرامین پڑھیے کہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. جو دین سیکھنا چاہتا ہے کیسے سیکھے وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. اگر دین سیکھنا چاہتے ہو نمبر ون کس چیز کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا. دوسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت کا. ان دو چیزوں پر اپنے دین کے فہم کی بنیاد رکھو. جس نے اس طرح بنیاد رکھی پہاڑ ہل جائیں گے, یہ نہیں ہلے گا, اتنا مضبوط ہوگا. اور دوسری طرف خبردار کیا, کہا کہ اور جو دین کو اس طرح سیکھے گا صرف سن کے, اس سے سنا, اس سے سنا, اس سے سنا, ٹھیک ہے, صرف سن کے جس نے دین سیکھا ہوگا تو وہ سن کے ہی دین سے نکل بھی جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ اس کی اپنی بیس کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں آئمہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور ہماری اکثریت کا دین سیکھنے کا طریقہ وہ کیا ہے. وہ طریقہ ہے جس سے خبردار کیا, صرف سننا. مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں سننا, توجہ فرمائیں, علماء کی باتیں سننا, گفتگو سننا, یہ بہت بڑی زبر, لیکن خبردار کس سے کیا گیا ہے؟ صرف سننے پر بیس کر دو. قرآن موجود ہو, میں نے نہیں پڑھ لیا, میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں سنوں گا صرف. تو کیا فرق ہے؟ آپ نے ادھر سے سنا, دوسرے مسلک والے نے اپنے مولانا کو سنا, تیسرے نے اپنے والے کو سنا, روش تینوں کی ایک ہی ہے, تو کیا ڈفرینس ہو؟ ڈفرینس صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ادھر, اس کو ادھر, اور تیسرے کو ادھر پھینک دیا تھا, ادھر اس کی ولادت ہو گئی تھی, اس کے علاوہ آپ کی روش میں کوئی ڈفرینس نہیں. یہ اہل بیت اطہار, یہ دین کے وارث سجیسٹ نہیں کرتے. آج کی اپنی عرائض کو میں یہاں پر تمام کروں گا. ہم تمہیں آزمائیں گے, حتماً آزمائیں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, اور کچھ جانوں اور مال اور ثمرات کی کمی سے. اور اے رسول, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی. کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آ کر پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں, میدان چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, کہتے مصیبت آ گئی تو کیا ہوا, ہم جس راستے پر ہیں ہماری جان کا اور ہماری طاقت کا اس سے بہترین مصرف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں چنا ہے اللہ نے اس راستے کے لیے. کہتے انا للہ, پہلی بات ہمارا, ہم تو پراپرٹی اللہ کی ہے, ہم تو ملکیت ہی اللہ کی ہیں, تو جو مالک ہے اس کے استعمال میں آ جانا, اس کے بتائے ہوئے ہدف کے لیے استعمال ہو جانا, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو؟ اور دوسرا خوف کیا ہوتا ہے کہ بھائی قتل کر دیے جاؤ گے. کہتے قتل کی دھمکی دے رہے ہو ہمیں, ہمیں اس سوال کا جواب دے دو کہ اگر ہم آج مرنے سے خود کو ہم نے بچا لیا تو کیا ہمیشہ موت سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اگر آج اپنے اختیار سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر مر جائیں گے تو یہ تو کتنا بہتر ہے, ورنہ مرنا تو ہے ہی ہے, جانا ہم نے اسی کے پاس, کوئی اور جگہ نہیں ہے جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا. اب یہ صفات بتا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے, درود و سلام ہے اور رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, جو آزمائش, کڑی آزمائش کے لیے تیار ہیں اے رسول, وہ آپ کے ساتھی ہیں, وہ ہدایت یافتہ ہیں, جو اپنے مطلب کے لیے آئے ہیں وہ نہیں. اے حسین, آپ کے ساتھیوں میں سے وہ لوگ جو کڑی آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یہی ہدایت یافتہ ہیں. چکر باز, مطلب پرست ہدایت یافتہ نہیں ہے, اللہ کی نظر. دو محرم ہیں, امام حسین کا قافلہ آج کی تاریخ میں کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا. کربلا کی سرزمین, امام حسین اس سرزمین کے نام سے آشنا ہے, کئی بار سن چکے ہیں, کبھی اپنے نانا کی زبان سے, کبھی اپنے بابا علی کی زبان سے کربلا کا ذکر سن چکے ہیں. بی بی زینب عالیہ کربلا کا تذکرہ, کربلا میں کیا ہونے والا ہے سن چکے ہیں.
آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، چھوٹے سے ہیں ابھی. ایک دن رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، لیکن ایک عجیب کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پریشان ہیں، گریہ کر رہے ہیں. اب روایت کے لفظ یہ ہیں کہ کیفیت ایسی تھی کہ جب گھر تشریف لائے، مولا علی ہیں، جناب سیدہ ہیں، اور دونوں چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن امام حسین دونوں موجود ہیں، نہ مولا علی سوال کر پا رہے ہیں، نہ جناب سیدہ سوال کر پا رہے ہیں. خدا جانے کیسی کیفیت تھی، سوال نہیں کر پا رہے کہ یا رسول اللہ آپ گریہ کس لیے فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر ایک کنارے پر بیٹھ گئے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حسین کے جو بالکل بچپنے میں ہیں، چھوٹے سے ہیں، آئے اور اپنے نانا کی گود میں اس طرح آ کر بیٹھ گئے کہ روبرو تھے رسول اللہ کے، سینہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگ رہا تھا. حسین کا دایاں پاؤں رسول اللہ کی بائیں ران پر اور بایاں پاؤں دائیں ران پر رکھ کر حسین بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے نانا کو آغوش میں لیا اور اپنی اس معصومیت کی زبان میں سوال کرتے ہیں کہ نانا کیا ہوا، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، میرا حسین، مجھے ابھی ابھی کچھ خبریں ملی ہیں آپ کے مستقبل کے بارے میں، آپ پر آنے والی مصیبتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے مجھے کچھ خبریں دی گئی ہیں. عزاداروں، روایت کے لفظ یہ ہیں کہ امام حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بتائیے کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، حسین نے ایک عجیب سوال پوچھا. کہتے ہیں نانا جان بس اتنا بتا دیجئے ہماری قبریں اکٹھی ہوگی یا جدا جدا ہو. اللہ کے نبی نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، حسین کچھ قبریں تو اکٹھی بھی ہوں گی اسی مدینے میں، لیکن تیری قبر ہم سے بہت دور ہوگی، تیری قبر ایک ایسی سرزمین پر ہوگی جس کا نام کربلا ہے. آزاداروں، آج 2 محرم کو حسین اپنی وعدہ گاہ میں داخل ہوئے، حسین وعدہ گاہ میں داخل ہوئے. جب کربلا میں سواری داخل ہوئی، ابھی معلوم نہیں لوگوں کو کون سی سرزمین ہے، کہ اچانک جیسے حسین کی سواری کو بھی ہدایت کر دی گئی تھی، جیسے ہی کربلا میں داخل ہو گیا قافلہ، اچانک حسین کی سواری نے چلنا چھوڑ دیا، قدم جما دیے، چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زلجنا آگے نہیں چلتا، راہوار آگے نہیں چلتا. اب جو یہ کیفیت دیکھی تو حسین سمجھ گئے. ایک شخص سے سوال کیا کہ مجھے بتا یہ کون سی سرزمین ہے، جواب ملا اس سرزمین کا نام ہے طف. فرمایا نہیں کوئی اور نام بتاؤ، کہا گیا اس کا نام ہے نینوا. کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ، کہا گیا شاطئ الفرات. کہا کوئی اور نام بتاؤ، ایک بتانے والے نے اچانک کہا مولا حسین اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس عزاداروں، کربلا کا نام آیا، حسین کے لبوں سے نکلا اعوذ باللہ من کرب وبلا. اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس سرزمین کرب اور بلا سے. اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے حسین، فرمایا ہمارا سفر تمام ہو گیا، ہماری منزل آ گئی. انزلو، اتر پڑو، اتر پڑو، یہ جو سرزمین دیکھ رہے ہو، ہا ہنا محط رحالنا، یہ وہی سرزمین ہے جس پر ہمارے خیمے لگیں گے. ومسفق دمائنا، یہ وہی کربلا ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہ وہی کربلا ہے جہاں ہمیں ذبح کیا جائے گا، ہماری مستورات کو قیدی بنایا جائے گا. میرے نانا نے اور میرے بابا علی نے مجھے اس بات کی خبر دی تھی، ہاں یہ وہی سرزمین ہے. پھر اپنی بہن کے پاس آئے، جناب زینب عالیہ کے پاس، فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا علی کے ساتھ ایک جنگ کے سفر کے دوران اسی سرزمین سے ہم گزرے تھے. بابا علی آرام کرنے کے لیے بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے لگے، اچانک چونک کر اٹھ گئے اور میں نے دیکھا میرے بابا گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عجیب ہیں اشارے خدا کی طرف سے کربلا کے بارے میں. میں نے بابا سے سوال کیا
کہ آپ کیوں گریہ فرمانے لگے؟ مولا نے فرمایا بیٹا حسین میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ گویا یہی سرزمین ہے، لیکن اس سرزمین میں ایک عجیب چیز دیکھتا ہوں کہ اس کربلا کی سرزمین پر ایک خون کا دریا جاری ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا حسین اس خون کے دریا میں غرق ہو رہا ہے۔ فرمایا میرے بابا علی نے مجھے بتایا تھا اسی کربلا کے بارے میں۔ عزاداروں میں ایک جملہ بول کے آپ کی زحمت تمام کروں، کربلا میں سارے اپنی منزلوں اپنی سواریوں سے اتر پڑے، کسی کو کسی نے اتارا، لیکن میں اس بی بی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کی شان اتنی زیادہ تھی، جس کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ جب ان کے بابا کو ضربت لگی تھی مدینہ میں، تو جب گھر کے قریب پہنچے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو فرمایا تھا کہ بیٹا حسن بیٹا حسین گھر قریب ہے، میں اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے سر پر ضربت کا سن کر آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہمدردی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا سلام مولا علی کی غیرت پر۔ بیٹوں سے فرمایا بیٹا ان سے کہہ دو یہاں سے واپس چلے جائیں، میرا گھر قریب ہے، گھر میں میری بیٹی زینب ہے، اس نے اپنے بابا کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر مجھے اس حال میں دیکھے گی کہیں اس کی آواز گریے میں بلند نہ ہو جائے، اور علی برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں پڑے۔ مولا آپ پر سلام، آپ کی زینب عالیہ پر سلام۔ جب مدینہ سے سوار ہو رہی تھی تو عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اب جو کربلا میں آ کر اتری ہیں سواری سے تو بھی عباس ہیں اتارنے کے لیے، قاسم ہیں، علی اکبر ہیں، سب جوانان بنی ہاشم ہیں۔ ادب سے زینب عالیہ کو کربلا کی زمین پر اتارنے کے لیے، لیکن عزاداروں آخری جملہ عرض کروں، ابھی کچھ ہی دن گزرے کربلا کا نقشہ بدل گیا، قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، وہ با وفا پردے کا محافظ عباس دونوں بازو کٹا کر فرات کے کنارے سو گیا، حسین بھی سجدے میں سر کٹا چکے۔ 11 محرم کی صبح لینوں نے اعلان کیا کہ قیدیوں کے قافلے کو کوفہ کی طرف لے جایا جائے۔ جب لین آگے بڑھے سوار کرنے کے لیے، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے کہا خبردار ہمارے قریب مت آنا، جانتے نہیں ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے بھی ہوا ہاتھوں میں رسیوں کے ساتھ ان دونوں بہنوں نے سب کو سوار کرایا۔ آخر میں جب دونوں رہ گئی، جناب زینب نے ام کلثوم کو سوار کرایا۔ عزاداروں تنہا رہ گئی زینب کربلا میں، اب جو خود سوار ہونے کا وقت آیا، کبھی نگاہ کرتی ہے بھائی حسین کی لاش کی طرف، کبھی شط فرات فرات کے کنارے کی طرف جہاں سے عباس واپس نہیں لوٹے تھے، کبھی کہتی ہے بھیا حسین آپ تو یہ کہہ کر لائے تھے کہ سارا سفر اکٹھے رہیں گے، عباس آپ کی وفا پر مان تھا، ذرا آ کر دیکھو تو صحیح، زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں، یہ کیا ہو گیا کہ میں آواز دیتی ہوں لیکن نہ حسین لبیک کہتے ہیں نہ عباس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔